الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کل کے عنوان سے جو سورتیں نازل فرمائیں ان میں ایک سورہ مبارکہ یعنی قل اعوذ برب الفلق کی تشریح ہوئی اور دوسری سورت اس میں الہ الناس لوگوں کا پروردگار اور لوگوں کا معبود اس حد تک بات پوری ہوئی تھی اور اس کے آگے پھر جو آتا ہے اس سے پہلے اللہ کی تین صفتیں بیان ہوئیں اور اللہ اس بات سے بہت راضی اور خوش ہوتا ہے کہ لوگ اس کی حمد کریں، اس کے نام کو جپیں اور اس کی صفات مبارکہ کا تذکرہ کریں. چنانچہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ کے جتنے نام اس کے علم میں ہیں، جیسے 99 نام ہیں، جیسے 100 سے زیادہ نام ہیں، ایک جگہ مل جائے گا کہ 101 نام ہیں اور ایک جگہ مل جائے گا کہ اللہ کے 105 نام ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے جو دعا مانگی اس میں کہا، عرض کیا کہ سمئی تلک، اللہ تیرا ہر وہ نام جسے تو نے اپنے پاس رکھا ہے، فی کنز المکنون، وہ خزانے جو چھپے ہوئے ہیں تیری مخلوق سے، اور اللہ وہ نام جو تو نے کسی پہ ظاہر نہیں کیے. ایک جگہ فرمایا کہ اللہ وہ تیرے 8 نام جو تو نے 8 ستونوں پر لکھے ہیں، اللہ تیرے ان پاک ناموں کے صدقے سے میں مانگتا ہوں. تو اس لیے ہر انسان، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کے 99 یا جتنے نام بھی اس کے علم میں آتے ہیں وہ روزانہ ایک مرتبہ پڑھ لے. دو چار مہینے جب پڑھے گا تو وہ یاد ہو جائیں گے. اور ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ اللہ کے ناموں میں سے جن ناموں میں اس کا دل لگ جائے ان ناموں کو الگ کر کے پھر اسے پڑھتے رہنا چاہیے. صبح و شام پڑھ لے، ہر نماز کے بعد پڑھ لے، کوئی وقت مقرر کر لے اس پہ پڑھ لے، رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے. لیکن وہ جو چنیدہ نام ہیں، وہ جو چوزن ہیں، اس نے اپنے لیے خود چنے ہیں، اس کا بہت بڑا نفع ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کسی کو رحمان پسند آتا ہے، کسی کو جواد پسند آتا ہے، کسی کو یا حی پسند آتا ہے. فرض کر لیں یہ 3 نام ہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ بار بار انہیں پڑھتا رہے، یا حیو یا جوادو یا رحمان یا رحیم. اس طرح جتنے نام بھی اس کے من پسند ہیں تو اللہ کے ان ناموں کا نور اور اس کی تجلیات اس انسان کے دل پر پڑتی ہیں اور آہستہ آہستہ اس کے دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. دنیا میں ہر کام محنت سے ہوتا ہے، اللہ کا قاعدہ اور قانون یہ نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کو دین و دنیا بغیر محنت کے دے دے، وہ کی کرامت ہو، اللہ کا خاص فضل ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، مگر اللہ ان لوگوں کو ہی دیتا ہے جو اس کی راہ میں محنت کرتے ہیں، اور اسے کہا والذین جاہدوا فینا، اور جو ہم پر محنت کرے گا لنہدینہم سبلنا، اسے ہم زندگی کی مشکلات میں کئی راستے دکھائیں گے۔ تو سب سے بڑا وظیفہ اللہ کے ناموں کا جپنا ہے، یا تو اس طرح کر لے 99 نام، یا اس طرح کر لے کہ وہ اللہ کے کچھ ناموں کو چنے، اور یا پھر دونوں طریقوں پہ عمل کر لے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے ناموں کے ساتھ چمٹا رہے، اور اللہ کے جس نام کا ورد وہ زیادہ کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے جب اس اسم کی تجلیات آدمی پر پڑتی ہیں، وہ آدمی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی تجلیات کسی انسان پہ پڑے تو صبح سیاہ ہو اور دیکھتے ہی دیکھتے منٹوں میں سفید ہو جائے، اور اللہ کی تجلیات جب پڑتی ہیں تو ایک ایک تجلی انسان کے وجود کو فنا کرتی ہے، اور انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کی تجلیات ایک پڑی تھی نا کوہ طور پہ، تو طور کا کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا فلما تجلا ربہ للجبل، اور جب تیرے پروردگار نے ایک اپنی تجلی ڈالی، وہ تجلی نور سمجھو، کوند جاتا ہے جیسے بجلی آسمان کی، اس طرح کونتا ہے وہ، کبھی عالم بیداری میں، کبھی سونے کی حالت میں، یہ صوفیہ پر بھی تجلیات پڑتی ہیں، اور اللہ کی کوئی تجلی کسی شخص پہ پڑ جائے اس کی حالت ختم ہو جاتی ہے، اگر کافر پر پڑے مومن ہو جائے، اور مومن پر پڑے تو مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے۔ اسی لیے صوفیہ کا خیال یہ ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ کے چار نام ایسے تھے جن ناموں کی تجلیات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پہ کروڑوں اور اربوں سال اس روح مبارکہ پر پڑتی رہی ہیں، پھر اللہ نے انہیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ صوفیہ کا خیال یہ ہے کہ نور کی تجلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پہ اتنی پڑی اتنی پڑی کہ روح مبارکہ بھی گویا کہ نور ہو گئی، جیسے لوہے کو تپاتے ہیں اور اتنا تپ جاتا ہے کہ گویا وہ بھی آگ کا ٹکڑا ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ پر شہود کی تجلی پڑی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ پر علم کی تجلی پڑی، اور علم اتنی بڑی چیز ہے، علم اتنی بڑی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا کی جو چابی ہے وہ ان کا علم، جس سے وہ ہستی کھلتی ہے، اور جس سے وہ ہستی ان اسرار کا پتہ دیتی ہے جو کائنات میں اس سے پہلے چھپے ہوئے تھے، اور وہ روح بتاتی ہے اس کی تجلیات علم کی کہ اللہ کی رضا کس چیز میں شامل ہے۔ دنیا کے کروڑوں اور اربوں لوگ دعا مانگتے رہتے کہ اللہ تو کس چیز سے خوش ہوتا ہے بتا دے، کسی کے پاس کوئی مستند ذریعہ نہ ہوتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یوں کر دیں، یہ بتا دیں، یہ کر دیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ہم یہی کر دیتے ہیں، آپ اس سے راضی ہیں، خوش ہیں، ہم بھی خوش ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اچھا آپ اس پہ خوش ہیں کہ ہم بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیں، بس ٹھیک ہے اسے بنا دیتے ہیں، آپ اپنا چہرہ مبارک ادھر کر لیجئے، مسلمان ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، لوگو تم جدھر بھی منہ کرو گے تمہارا پروردگار ادھر ہی ہے، اَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ، تم جدھر بھی منہ کرو گے تمہارا رب ادھر ہی ہے، آپ چاہتے ہیں قبلہ متعین کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی تجلیات سالک پر پڑتی ہیں، اللہ کے ناموں کو چن لینا چاہیے، بس کتنا دو چار منٹ لگتے ہیں، ایک مرتبہ پڑھا اور رکھ دیا، رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ پڑھاؤ، رکھ دیا. یہ کام ہے جو کرنے کے. اللہ نے ان تین تجلیات کا ذکر کیا اور اللہ نے فرمایا کہ یوں کہا کرو، رب الناس، پوری کائنات کے لوگوں کا پالنے والا، ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس، لوگوں کا منموہن، لوگوں سے محبت کرنے والا، لوگوں کا معبود، من شر الوسواس الخناس. تین صفتوں کا ذکر کر کے گویا بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تجھے تیری ان تین صفتوں کا واسطہ ہے کہ من شر الوسواس، اے پروردگار شر سے پناہ ملے لے، برائی سے پناہ ملے لے، برے کاموں سے پناہ ملے لے. کس کا شر ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ الوسواس، اس کا شر جو کہ وسوسے ڈالتا ہے. وسوسہ کہتے ہیں عربی زبان میں ایسی بات کو جس کا دین اور دنیا کوئی نفع نہ ہو. وسوسہ کہتے ہیں عربی زبان میں اس چیز کو جس کا کہیں بھی کوئی نفع نہ ہو. وسوسہ کہتے ہیں عربی میں وہ قول اور فعل جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ. تو شیطان، وسوسے کی جمع وساوس، لوگوں کے دلوں میں وہ خیالات پیوست کرتا ہے، ڈال دیتا ہے دل میں، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ دین میں نہ دنیا میں. اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان اصل حرکت جو کرتا ہے وہ لوگوں کے خیالات کو بہکانے کی، لوگوں کے خیالات کو گمراہی کی طرف لے جانے کی، اور لوگوں کے خیالات کو خراب کرنے کی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے خیالات کی حفاظت کی، اور جس شخص نے اپنی زبان کی حفاظت کی اور اس کے ارد جو کچھ ہے، اور جس نے اپنے پیٹ کی حفاظت کی اور اس کے ارد گرد جو کچھ ہے، وہ جنت میں چلا گیا. اس لیے بتایا کہ سوچ کو درست کرے. انسان اس وجود کا نام نہیں ہے، انسان سوچ کا نام ہے. جو کچھ کے بھی وہ سوچتا ہے، شر کے پہلو کو سوچتا ہے وہ شریر ہے، خیر کے پہلو کو سوچتا ہے وہ خیر والا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفتاح للخیر، چابی بن جاؤ، اور ویسی چابی بن جاؤ جو خیر کے دروازوں کو کھولے. اور آپ نے فرمایا، تمہیں اچھا انسان وہی ہے جو خیر کے دروازے کو کھولنے والا بنے. اور فرمایا کہ دیکھو، چابی بن جاؤ اور شر پہ وہ تالا لگا کے اس کی چابی بن جاؤ کہ شر تمہاری وجہ سے نہ پھیلے اور خیر تمہاری وجہ سے پھیلے. اسی لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے اور گمراہ فرقوں کا بھی عقیدہ ہے. ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ گناہ نیکی کو برباد نہیں کرتے. ایک آدمی اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نمازیں اللہ کے ہاں قبول ہو گئیں، اب وہ شراب پیتا ہے تو اس کا شراب پینا اس کی نماز کی قبولیت میں کوئی فرق نہیں ڈالتا. اللہ ایک مرتبہ جس نیکی کو قبول فرما لے پھر اسے رد نہیں کرتا. ہاں یہ ہوتا ہے، نیکی گناہ کو برباد کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. اس کے برعکس الٹا نہیں ہوتا کہ کوئی گناہ ایسا ہو جائے کہ انسان کی نیکیاں ختم ہو جائیں. اللہ ان چیزوں کو قبول ہی نہیں کرتا جس کے بارے میں اسے علم ہے کہ بعد میں اس انسان نے یہ حرکت کرنی ہے تو اس کے لیے تو کچھ لکھنا ہی نہیں. اسی نیکی میں اضافہ کرے. اسی لیے فرمایا کہ تم جانتے ہو ایمان کی چوٹی کیا ہے، پھر فرمایا لا الہ الا اللہ، اور فرمایا اس کا دامن، اس پہاڑ کا میدان کیا ہے، اس نیکیوں کے پہاڑ کا. اور پھر فرمایا کہ اماتۃ الاذی عن الطریق، راستے میں وہ چیز جو کسی کو نقصان پہنچائے، پتھر کوئی چیز سے ہٹا دینا، یہ سب سے ادنا درجہ ہے تمہارے ایمان کا، یعنی تمہاری شرافت. اس لیے شیطان ایسے وسوسے ڈالتا ہے انسان کے ذہن میں کہ آدمی اس کے پیچھے چل پڑے. اس سے زیادہ طاقت اس کی نہیں ہے. آرائش دکھاتا ہے، زیبائش دکھاتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے، اللہ نے قرآن میں تین جگہوں پہ اس کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے عمومی زندگی کا ذکر کیا ہے، روز مرہ کی زندگی کا ذکر کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ شیطان اس کے دماغ میں یہ ڈالتا ہے، اس قال للانسان اکفر، انسان کو کہتا ہے کہ کفر کر، اللہ سے بغاوت اور سرکشی اختیار کر. ایک ہوتی ہے غفلت، اور ایک ہوتی ہے سب سے پہلے سستی، پھر ہوتی ہے غفلت، یہ سستی معصیت ہے، اور پھر غفلت ہے، اور اس کے بعد بغاوت. بغاوت تک پہنچانے کے لیے شیطان اس کے دماغ کو استعمال کرتا ہے. اللہ نے فرمایا، وہ کہتا ہے وہ بات سوچ، وہ بات ذہن میں لا جو تجھے کفر تک لے جائے، اللہ کا انکار، اس کی صفات طیبہ کا انکار، شرک کرنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض وغیرہ وغیرہ. اور اللہ نے فرمایا فلما کفر، اور جب انسان کفر کی حرکتیں کرتا ہے، اس قال للانسان اکفر، وہ کہتا ہے انسان سے کہ کفر کر، فلما کفر، اور جب انسان کفر کی روش اختیار کر لیتا ہے، کفر کا جملہ بکتا ہے، قال انی بری من، وہ کہتا ہے میں تجھ سے، تیری اس بات سے بیزار ہوں. خود ہی کفر کے جملہ سکھایا، جب انسان کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، اللہ نے فرمایا قال انی بری من، کہتا ہے میں بیزار ہوں یہ جو تو کفر بکرا ہے، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام کائنات کا پروردگار ہے. اسے اتنا تو پتا ہے نا کہ اللہ کیا وجود، اللہ کی حیثیت، اور اللہ کی گرفت اور اس کے انعامات عمومی زندگی میں. یہ کفر کے خیالات آتے رہتے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے تھے، اور انہیں عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول، مجھے ایسے ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ جی چاہتا ہے میں جل کے کوئلہ بن جاؤں اور مجھے یہ خیال نہ آئے. آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی رد امرہ، اللہ کا شکر ادا کر کہ بات صرف خراب خیالات تک محفوظ ہے، تو آگے نہیں اس سے بڑھ. علاج اس کا یہی ہے کہ انسان ان چیزوں کی طرف توجہ ہٹا لے. تین چیزوں سے انسان کی روح پلتی ہے، یہ بات لکھ لو. اتنی بڑی بات ہے کہ انسان کے ہلاک ہو جانے کا اور انسان کے سنور جانے کا دار و مدار اس پہ ہے. تین چیزیں ایسی ہیں، ایک انسان کی زبان ہے، انسان جو زبان استعمال کرتا ہے خیالات میں پہلے آتی ہے، پھر زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے، گندی بات سوچے گا، گندا جملہ کہے گا، اور دوسری آنکھ ہے. عورت موت تک آخری گناہ جو وہ کر سکتی ہے زبان ہی. روح نکل رہی ہے، دم نکل رہا ہے، غیبت نہیں جاتی، تنقید نہیں جاتی، کوسنا نہیں جاتا، گالیاں نہیں جاتی، اور مرد مرتے مر جائے اپنی آنکھ کا غلط استعمال اس پہ قابو نہیں پاتا. یہ اس کا آخری گناہ، یہ اس کا آخری گناہ، اور اس کے بعد موت آ جاتی ہے. اور تیسری چیز سننا، جو آدمی ان تین چیزوں پر قابو پا لے اور اپنی زبان کو صحیح استعمال کرے اور اپنی آنکھوں کو اور اپنے کانوں کو، تو روح کو غذا ملنی ان تین چیزوں سے ہے، پھر غلط خیالات کیسے آ جائیں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہا کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، فرمایا جس طرح تم اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہو، مسند احمد میں فرمایا اپنے کانوں کی حفاظت کرو. کیوں ایسی بات کو سنیں جس کے بعد مصیبت اور پریشانی ہو؟ پتہ ہے کس انسان نے فون کرنا ہے اور ضرور کوئی فساد کی بات کرنی ہے، تو ضرورت کیا ہے اس فون کو سننے کی؟ پتہ ہے کہ اس کی صحبت میں سوائے غیبت اور برائی کے کچھ نہیں ملنا، تو ضرورت کیا ہے بیٹھنے کی؟ ہر جگہ نہ اظہار کرے لیکن اپنے آپ کو بچائے. جب پتہ ہے کہ وہاں جاؤں گا تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز دیکھنے میں آئے گی جس سے روح کو تکلیف ہو یا گندگی اور بری چیز اندر چلی جائے، تو ضرورت کیا ہے وہاں منہ مارنے کی؟ آدمی خود سوچے. اس لیے روح کو غذا ان تین چیزوں سے ملتی ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں پاک پتن پہنچا حضرت فرید الدین مسعود رحمت اللہ علیہ سے بیعت کے لیے تو حضرت نے مجھ سے بیعت میں یہ الفاظ دہرائے اور کہے اور فرمایا کہ میں توبہ کرتا ہوں اللہ ان تمام گناہوں سے جنہیں میری زبان نے جنم دیا، جو میں نے آنکھوں سے کیے اور کانوں سے. کمال کی بیعت کہ وہ جانتے تھے یہ تینوں ذرائع انسان کی روح کو دبوچ لیتے ہیں. اچھی بات کہے، اچھا سنے، اچھا دیکھے، آہستہ آہستہ روح ادھر کو چل پڑتی ہے. من شر الوسواس الخناس، فرمایا ایسا جو وسوسے ڈالتا ہے تو پہلا تو یہ عمومی زندگی میں ہوتا ہے، اور دوسری مرتبہ شیطان نے ان خیالات کو منتشر کیا اور بدر میں آ گیا، اور بدر میں آ کے اس نے کہا کہ انی جار لکم، ابو جہل اور ان لوگوں کے ساتھ، اور اسے کہا میں تمہارا مددگار ہوں، چڑھ دوڑو ان پہ، میں تمہارا ہمسایہ ہوں، میں تمہاری پشت پناہ ہوں. فلما را، اور جب اس نے دیکھا کہ اوہ میرے سامنے تو جبریل امین آ گئے ہیں مسلمانوں کے لشکر میں، قال انی بری منک، اس نے کہا نقص علی عقبی، اللہ فرماتے ہیں ان کو آگے کر کے بھاگا شیطان اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے. اس کی نظر پڑ گئی نا جبریل امین پہ، وہ جانتا تھا کہ پھر اب میرے لیے کیا ہو سکتا ہے. اللہ نے فرمایا نقص علی عقبی، وہ بھاگا پیچھے کی طرف اور اس سے کہا کہ یہ جو تم کر رہے ہو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. اسی لیے انسان کو گناہ کا وسوسہ دلاتا ہے، شیطانی سکھاتا ہے، برے کاموں کی تلقین کرتا ہے. اللہ نے فرمایا یامرکم، شیطان تمہیں حکم دیتا ہے کہ فحاشی اور عریانی کے کام کرو، ویعدکم الفقر، اور دوسری طرف تمہیں ڈراتا ہے کہ اللہ تمہیں پیسہ نہیں دے گا، تم غریب ہو جاؤ گے اور پیسہ نہ خرچ کرو. پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے یہ بہت حرکت ہے، نامناسب، یہ نہ کرو، اور فحاشی کرو. حالانکہ کوئی سوچے کہ فحاشی کے عمومی طور پر کام پیسے ہی کی بنیاد پہ تو ہوتے. تین اور چار ہزار والے فون والے نے کیا کرنا ہے، کیا دیکھنا اور کیا سننا ہے، اور ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ، اور اب آیا ایک فون پونے چار لاکھ روپے کا. اب وہ پونے چار لاکھ ہوں گے تو کچھ دیکھے گا اور سنے گا نا. کسی بڑے باپ کا بیٹا، دولت کا بے دریغ استعمال، حرام کی آمدنی، انہی چیزوں پر لگتی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم بات کرتے ہو کشف اور کرامتوں کی، میں تمہاری خریداری، بیچنا، خریدنا دیکھ کے پہچان لیتا ہوں کہ مال حرام کا ہے یا حلال. اس لیے دوسری مرتبہ غزوہ بدر میں اس نے کہا، اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور بھاگ کھڑا ہوا. اور تیسری مرتبہ جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی، اللہ نے فرمایا کہ شیطان جہنمیوں سے کہے گا، جہنم میں اپنے ماننے والوں سے کہے گا کہ آج میں اور تم ایک دوسرے کی فریاد کو نہیں پہنچ سکتے، نہ تم میرا عذاب کم کر سکتے ہو، نہ میں تمہارا عذاب کم کر سکتا ہوں. الا ان دعوتکم، میں نے دنیا کی زندگی میں تمہیں خدا کی نافرمانی کی دعوت دی تھی. ایک طرف دعوت اللہ نے دی تھی، دوسری طرف دعوت میں نے تمہیں دی تھی. فاستجبتم لی، تم میری دعوت پہ زندگی گزارتے رہے، اس کے مطابق چلتے رہے، اور آج ہم ایک دوسرے کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اور یہ کہہ کے وہ اپنی تقریر ختم کر دے گا، اور لوگ اس پہ لان تان کریں گے. وہ کہے گا مجھے کیوں ولا تلومونی، مجھے کیوں گالیاں دیتے ہو، ولومو انفسکم، اپنی جان کو، اپنی روح کو گالیاں دو، میں نے تو تمہیں بلایا تھا اور اللہ نے بھی بلایا تھا، تم نہ آتے میری طرف، آئے ہو نا جان بوجھ. یہ انسان کا اختیار ہے. اگر انسان کا اختیار نہ ہوتا تو پھر پاگلوں جیسی باتیں. مولانا روم رحمت اللہ نے کیا اچھی مثال دی ہے مثنوی میں. مولانا نے فرمایا کہ تم لاٹھی سے کتے کو مارو تو کتا تم پہ جھپٹتا ہے، لاٹھی کو کچھ نہیں کہتا. یہی حال شیطان کا ہے. وہ کہتا ہے میں نے تمہیں دعوت دی تھی، میں نے اپنی طرف بلایا تھا، نہ آتے. تم اپنی مرضی اور اختیار سے آئے، اور یہ اختیار سے جو آئے تھے اس کا عذاب اب تم پہ پڑ رہا ہے. تم نے بھی بھگتنا ہے، میں نے بھی بھگتنا ہے. تو اس لیے وسواس، وہ جو وسوسے ڈالے، وہ جو خراب کاموں کی رغبت دے، اور ہے وہ کیا؟ خناس. خناس عربی زبان میں کہتے ہیں چھپ جانے. فلا اقسم بالخنس، میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو ستارے چھپ جاتے ہیں. خنس، چھپ جانے والی چیز. اللہ نے کہا میں قسم اٹھاتا ہوں ان کی جو دن کو چھپ جاتے ہیں اور رات کو طلوع ہو جاتے ہیں. یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ پانچ سیارے بہت نمایاں ہوتے ہیں آسمان. اب تو وہ رواج نہیں رہا، ہوتا تو ہم بتاتے یہ پانچ ستارے آسمان پہ کہاں کہاں واقع ہوتے ہیں. بہت تیز چمک ہوتی ہے ان، زہرہ، زحل، عطارد، مریخ، یہ پانچ ستارے، زہرہ، زحل، عطارد، مریخ اور مشتری، بہت نمایاں ہوتے ہیں، رات کو نظر آتے ہیں. مریخ تو سرخ سیارہ، آسمان کا جلاد، وہ بالکل جب چڑھتا ہے تو بہت واضح طور پر سرخ ستارہ نظر آتا ہے. اور یا پھر اللہ نے قسم کھائی ہے ان پانچوں کی کہ فلا اقسم بالخنس، میں ان پانچ کی قسم کھاتا ہوں جو دن کے وقت ان کی روشنی زائل ہو جاتی ہے اور رات کو ابھر آتی ہے. اللہ نے اس کی قسم کھائی. خنس کا لفظ استعمال کیا تو خناس کہتے ہیں اس کو جو چھپ جائے، یعنی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، تمہیں برائی پر آمادہ کرتا ہے، تمہارے دل میں غلط چیزیں ڈالتا ہے، اور جب تم آمادہ ہو جاتے اس گناہ کے لیے، اس چیز کے لیے، تو پھر چھپ جاتا ہے. اس لیے ان وسوسوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کے متعلق سوچے ہی نہیں، اپنے دماغ کو پلٹائے، اپنی توجہ کو کہیں اور کرے، اور ان چیزوں کی طرف آنے ہی نہ دے. وسوسہ پڑ جاتا ہے ایک آدمی کو، پتہ نہیں پانی پاک کیا یا ناپاک، شیطان یہ کیفیت پیدا کر کے اس کو نماز سے روکتا ہے. تکبیر تحریمہ ہی نہیں پڑھی جا رہی، اللہ اکبر نہیں کہا جا رہا، وہ کہتا ہے ال ال ال، اب آگے پڑھو نا، وہ شیطان اسے روک دیتا ہے. وہ کہتا ہے پتہ نہیں تم صحیح پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے متعلق فرمایا، طہارت اور پاکیزگی کے متعلق فرمایا کہ خاص شیطان ہے اور تمہیں ہمیشہ طہارت کے بارے میں وسوسے ڈالتا رہے گا، پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں وضو ہوا ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں نہایا ہے یا نہیں ہے. اسی لیے شریعت سختی سے منع کرتی ہے کہ جس انسان نے غسل کر لیا، جس انسان نے نہا لیا، وضو کو توڑ دینے والی چیزوں میں سے کوئی چیز پیش نہیں آئی، تو اب وضو کا کرنا گناہ ہے، پانی ضائع کرنا ہے، خام خواہ وقت ضائع کرنا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے اور انہوں نے ایک جگہ دیکھا تالاب ہے، اور فوج کو حکم دیا کہ یہاں پہ رکو اور ظہر پڑھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تھوڑی دیر سو جائیں گے، پھر اٹھ کے چلیں گے. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کسی سے پوچھ لیا کہ بھئی یہ پانی کیسا ہے، یہاں پہ درندے پانی پیتے ہیں یا نہیں پیتے؟ کیونکہ درندے، کتے، شیر وغیرہ وغیرہ یہ جو پانی پئیں گے تو پانی ناپاک ہو جائے گا. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس بوٹے سے کہا خبردار جو بولے، خبردار جو تم نے کچھ کہا، چپ رہو، پاک ہی ہے بس، فرمایا جاؤ وضو کرو. اور جب ساری باتیں ہو گئیں، سو کے اٹھ کے نماز سے فارغ ہو کے چل پڑے، تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی اب بتاؤ کیا بات ہے. اس نے کہا حضرت میں آپ کو بتانے لگا تھا، یہاں تو شیر چیتے آتے ہیں. فرمایا اچھا بس آتے ہوں گے، چلو آگے چلو. بہت مرتبہ خدا کی راہ میں نیکی کرنے کے لیے شیطان ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے جس کام نے ہونا ہی نہیں ہے، جو ممکن ہی نہیں ہے، دائرہ امکان سے بھی باہر ہے. شیطان کہتا ہے اس کے دماغ میں ڈالو تاکہ یہ نیکی کرنے سے رک جائے. اس کا حل یہ ہے کہ واردات کو قبول کرے. صوفیہ وارد کہتے ہیں اپنی زبان میں، تصوف کی اصطلاح میں، کہ انسان کے ذہن میں یا دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں فلاں نیکی کروں. اس کے دل میں خیال آیا کہ یار یہ پولیس والے بھی ہمارے جیسے آدمی ہوتے ہیں، اس جون جولائی کی گرمی میں چوکوں پر کھڑے رہتے ہیں، کیوں نہ میں ایک درجن بوتلیں لے لوں پانی کی اور ہر ایک کو ایک ایک دے دوں، کیوں نہ میں ایسے کروں کہ اب سردیاں آ رہی ہیں کمبل لے لوں اور کبھی رات کو سفر ہوتا ہے دیکھوں کتنے لوگ ہیں جو فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے ہیں، اسے کمبل دے دوں، تکیہ دے دوں، وہ آرام سے سو سکے. اب یہ ایک والد ہے جو اس کے ذہن میں آیا ہے انسانوں کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے. صوفیہ کہتے ہیں ذرا سا سوچے کہ یہ کام کرنے میں کوئی لوگوں کا حق ضائع تو نہیں ہوتا، کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ میں قرضے میں پھنس جاؤں گا، کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ اپنی اولاد کی ضروریات میں دخل پڑے گا، نہیں ہے. بس وہ کہتے ہیں فوراً اس کو کیش کرائے، اس وارد کو پورا کرے. شیطان یہ کرتا ہے کہ وسوسہ ڈالے گا اور یہ وارد، یہ آنے والا جو مہمان ہے، اسے تمہارے دل سے اٹھا کر باہر پھینک. یہ کرنے کے کام، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کے کام ہے، لوگوں کی زندگیاں بنانے کے کام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو خلق خدا کو نفع پہنچائے. طے کر لے انسان کہ میں زندگی بھر سوائے خیر کے اور کوئی کام نہیں کروں، مجھ سے سوائے خیر کے اور کوئی چیز نہیں نکلے، میں اچھائی کے علاوہ کسی راستے پر نہیں چلوں. یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، یہ لوگوں کے پیٹ بھرنا اور لوگوں کے بچوں کا خیال کرنا اور ان پڑھ کو پڑھا دینا، یہ علم، یہ جہنمی، پکا جہنمی جنت میں لے جاتے ہیں، یہ نیکی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو بدکاری کی عادت پڑ گئی تھی، یہ حدیث اتنی پکی تھی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے خدا مجھے بہرا کر دے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سناؤ. 7 مرتبہ انہوں نے کہا ایک دن کانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہ خدا مجھے بہرا کر دے، میری سماعت چھن جائے اگر میں نے حضرت سے سنا علیہ الصلوۃ والسلام. تو عادت اسے پڑ گئی تھی، تو وہ ایک رات کو نکلا اور اسے ایک کو دیکھا کپڑوں میں ملبوس، یعنی اس زمانے کا پردہ تھا، تو اس سے بات کی اور اسے 60 روپے پہ طے کیا. اور جب وہ ٹھیک اس حالت میں پہنچا تو اس نے اس کے چہرے کو دیکھا، اس سے آنسو ٹپک رہے تھے، تو ہٹ گیا اور اس سے پوچھا کیا بات ہے، میں نے تمہیں مجبور کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا تم اپنی خوشی سے آئی ہو؟ اس نے کہا خوشی کیا، بس تم کرو جو کرنا ہے. اس نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تم پہلے بتاؤ رو کیوں رہی ہو؟ اس نے کہا خدا کی قسم میرے گھر میں میرے بچوں کے لیے منہ میں ڈالنے کو ایک لقمہ بھی ہوتا نا تو میں یہ مکالا نہ کروں. اس سے 60 روپے نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھ کے اس کا بی بی چلی جا، میرے کرنے کو اور بتیری ہیں، تو تیری جیسی نیک اور پاک عورت میں نہیں چاہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اتنا خوش ہوا، اس نے فرشتوں سے کہا دیکھو میں اپنے اس بندے کو 3 دن کے اندر موت دے دوں گا اور یہ کوئی برا کام اب نہیں کر سکے گا، اور میں نے اسے معاف کیا، جاؤ اور جا کر اس کے دروازے پہ لکھ کے آؤ کہ غفر اللہ للکفل، کفل نام کے آدمی کو اللہ نے معاف کر. یہ نیکیاں ہیں، یہ کرنے کے کام ہیں، آنکھوں کو، زبان کو، سماعت کو، کانوں کو ان چیزوں میں لگائے تاکہ اس چھپ جانے والے کے شر سے بچے.